الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اگرچہ اس امر کی وضاحت ضروری نہیں ہے کہ آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ ٹائم کے اعتبار سے سب کو فلیکسیبل ہونا پڑتا، اس لیے آپ حضرات کو جو تھوڑی زحمت برداشت کرنا پڑی، غالباً آج کی رات کی وجہ سے اس پہ معذرت کی ضرورت بھی نہیں، اور میری ساری کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح سے، چاہے مجھے اپنا بیان تھوڑا سا مختصر کرنا پڑے، مجلس کو اس طرح سے اختتام کی منزل پہ پہنچا دوں کہ آپ حضرات یہاں کی مجلس کے بعد دوسری مجلس میں بھی شرکت کر سکیں. لیکن جو موضوع آپ کے سامنے مسلسل 9 دن پیش کیا گیا، اس کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے میرے پاس آ گئے کہ گزشتہ 2 دن کی مجلس کی طرح سے آج بغیر کسی تمہید کے میں عنوان پہ آ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہو رہا. اب وہ سارے سوالات اپنی جگہ، لیکن غالباً کل یا پرسوں کی مجلس میں جو ایک جملہ یہ آیا تھا، تو اس کی وضاحت بہت مختصر طریقے سے کرنا ضروری کہ معصوم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ 2/3 دنیا مر چکی ہوگی، اس کے بعد میرا بیٹا ظاہر ہوگا، اور یہ موت بھی اس طرح سے ہونے والی ہے کہ 1/3 یا 1/3 سرخ موت، دوسرا 1/3 سفید موت. سرخ موت اسے کہا گیا کہ جس میں جنگ عظیم کے نتیجے میں شکست کھانے والوں کی موت ہوگی، اور سفید موت اسے کہا گیا کہ جنگ عظیم کے نتیجے میں کامیاب ہونے والوں کی موت ہوگی. ایک ایسی جنگ کہ جس کے اندر ہارنے والا بھی ہارا اور جیتنے والا بھی ہارا. سرخ موت، معصوم نے فرمایا، اشارہ ہے بہتے ہوئے خون کی جانب، جو میدان جنگ میں مارے جائیں گے، جو جنگ کے نتیجے میں مارے جائیں گے. سفید موت، اشارہ ہے کفن، یعنی جنگ کے بعد جو امن کا مرحلہ، اس میں مرنے والے، اور یہ وہ مرنے والے جو اب آئنسٹائن کے الفاظ کل آئے تھے، اب دنیا جس مرحلے پہ پہنچ چکی، یعنی اپنی ترقی کے اعتبار سے، جس میں انسانیت کے فائدے کی ترقی کم ہوئی اور ہیومینٹی کے ڈسٹرکشن کی ترقی زیادہ ہوئی. اگرچہ گزشتہ 20-25 سال ایک پردہ پڑا رہا اور ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ ساری ترقی مثلاً میڈیکل سائنس میں ہو رہی، انسان کو فائدہ پہنچانے والی مشینوں کے لیے ہو رہی، یہ تو پردہ اب ہٹ رہا تو پتہ چل رہا کہ یہ ترقی کم ہوئی ہے اور وہ ترقی زیادہ ہوئی کہ جس میں ایسے ایسے ہتھیار بنائے گئے اور ان کی ٹیسٹنگ کے لیے دنیا کے ایسے ایسے ملکوں کا سلیکشن کیا گیا کہ عام حالات میں بھی اس کی تفصیل بتانا مناسب نہیں، اور اس وقت تو آج ویسے ہی میرے پاس ٹائم کم. اب پتہ چل رہا کہ انسانیت کا نعرہ لگا کر، ہیومینٹی کی ترقی کا نعرہ لگا کر، ہماری اٹینشن کو ادھر ڈائیورٹ کر کے ادھر کس انداز کے ہتھیار اور ویپنز بنائے جا رہے تھے. مگر 1400 سال پہلے کی روایتوں جب بار بار یہ چیز ریپیٹ کی گئی کہ یاد رکھو کہ جنگ کے بعد غذا کی کمی کی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا کہ جس جنگ کے نتیجے میں ون تھرڈ دنیا ماری گئی وہاں تو اب یہ فوڈ سرپلس ہو جانا چاہیے، اتنی بڑی تعداد دنیا سے چلی گئی، اب یہاں پر یہ جتنے بھی غلے ہیں، غذائیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، یہ اور بڑھ جانا چاہیے۔ امام فرماتے کہ اس کی اتنی شارٹیج ہوگی ہمیں سمجھانے کے لیے شاید سمبولک لینگویج ہو اور شاید ایک ریئل فیکٹ ہو۔ امام نے کہا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ غیرت مند باپ، بے غیرت نہیں، بے شرم نہیں، بے حیا نہیں، ایک غیرت مند باپ اپنی جوان بیٹی کو بازار میں لا کر اعلان کرے گا کہ ہے کوئی جو ایک وقت کی روٹی دے اور میری بیٹی کو مجھ سے خرید کے لے جائے۔ امام فرما رہے کہ یہ اوور آل دنیا کی حالت ہو رہی ہے، کب؟ جب کھانے والے کم ہو گئے اور اتنے کم ہو گئے کہ ون تھرڈ دنیا چلی گئی، اور پھر وبائیں اور پھر بیماریاں۔ اب جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ خالی انسان نہیں مارے جا رہے، زمین کی بھی یہ حالت ہو رہی ہے کہ غلہ پیدا ہونا بند ہو جائے گا، اور اب جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ ہیروشیما پہ ہے کہ بم گرا تو کہاں کہاں تک اس کے اثرات گئے، اور کیسی عجیب الخلقت بچے وہاں سے سینکڑوں میل دور دوسرے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، وہ تو بیبی ایٹم بم تھا، وہ تو آج کے ہتھیاروں کے مقابلے میں سمجھیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا 1400 سال پہلے۔ مختلف انداز سے سال گزشتہ میں نے آپ کے سامنے نعوذ باللہ امام معصوم کا ایک پرابلم بیان کیا تھا، آج رات یہ ایک زحمت آپ کو برداشت کرنا، ان برادران ایمانی کا خیال کیجئے گا جو اس ٹھنڈے موسم میں باہر کھڑے رہنے پہ مجبور۔ مومنات کے حوالے سے اعلان نہیں ہوا لیکن میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر ان کے لیے بھی ممکن ہو تو جتنا آگے آ سکتی ہوں وہ آگے تشریف لے آئیے۔ درود امام معصوم کا پرابلم 1400 سال پہلے کے جاہل عرب کو یہ سمجھانا کہ آخری زمانے کے حالات کیا ہوں گے، ہتھیار کیسے بنائے جائیں گے، جو تلوار اور نیزے کے علاوہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، لیکن سمبولک لینگویج استعمال کر کے صحیح مختلف انداز سے امام نے یہ حقیقتیں بیان کی۔ آخری زمانے کی یہ جنگ، اب آج میرا یہ موضوع نہیں لیکن پھر بھی جو بات آج کا موضوع بن رہی اس سے اس بات کا تعلق ضرور ہوگا کہ ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہو چکی کہ جیتنے والا بھی گویا ہار گیا، زمین غلہ پیدا کرنا بند کر دیا، ہتھیاروں کے نتیجے میں ایسی وبائیں اور بیماریاں پھیلی۔ ابھی بھی جو لیٹسٹ قسم کے ہتھیار ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے، مگر جتنے استعمال ہوئے، جن علاقوں میں استعمال ہوئے وہاں جا کے دیکھیے کہ کیفیت کیا، وہاں جا کے سنیے کہ اس وقت پیدا ہونے والے بچے اور سارے ملک کو غذا مہیا کرنے والے زمینیں ان کی کیفیت کیا۔ اگر وہ ٹیسٹ فقط ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوا، مگر جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ ساری قتل و غارت گری اور وباؤں کے نتیجے میں جب 2/3 دنیا ختم ہو جائے گی تو امام جب آئیں گے تو کتنے کم لوگ ہوں گے، مگر نہیں، یہ بھی ایک عجیب جملہ حدیثوں میں آیا، خاص طور پر جابر ابن عبداللہ انصاری کی وہ حدیث جو میں مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، گھر کے یہاں پہ میں نے پڑھی تو نہیں لیکن مجمع کے بہت سے افراد جن کی مسلسل یہ کمپلین ہو رہی کہ مولانا بات سنی ہوئی باتیں آپ دوبارہ سنا رہے، اس لیے میں وہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جابر کربلا کے واقعے سے جابر کا کتنا گہرا تعلق، ایک طرف فضائل اہل بیت کے حوالے جابر حدیث کسا کے راوی، مصائب اہل بیت کے حوالے سے جابر کربلا محلہ کے سب سے پہلے ظاہر، پہلے زیارت کرنے والے، مگر مولا سے ایک ایسی حدیث نقل کرتے جس کے بارے میں مولا نے کہا جابر یہ آخری زمانے کے حالات، اور اس کے اندر آخری جو جملہ آیا وہ یہ تھا کہ ملک الموت آخری زمانے میں اتنی تیزی سے کام کرے گا کہ پوری ہیومن ہسٹری میں ملک الموت کو کبھی اتنی تیزی سے کام نہیں کرنا پڑا. نہیں، میں بات کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. جابر نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر سات ڈفرینٹ سین نظر آئے. مولا کے سامنے جب اپنا خواب پیش کیا تو مولا نے فرمایا کہ جابر یہ تمہارا خواب نہیں ہے، یہ تو آخری زمانے کے حالات تم نے دیکھے، اور وہ آخری زمانہ کہ جس کے بعد یعنی جب یہ منظر آ جائے، خود آخری زمانہ بھی پتا نہیں 40 سال چلے، 50 سال چلے، 20 سال چلے، 5 سال چلے، لیکن آخری زمانے کا بھی بالکل آخر کہ جب یہ سات سیل تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے، تو اس طرح سے میرے بیٹے کا انتظار کرنا کہ صبح اگر گھر سے نکلو تو یہ یقین نہ کرنا کہ شام کو واپس گھر آؤ گے. ہو سکتا ہے کہ دن میں کسی وقت میرا بیٹا آ جائے اور تمہیں اس کے پاس جانا پڑے، اور اگر شام کو گھر میں انٹر ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اب صبح تک مجھے گھر میں رہنا، ہو سکتا ہے کہ راتوں رات تمہیں میرے بیٹے کے پاس پہنچنا پڑے. یعنی یہ سات سیخ اور ظہور امام اتنا ایک دوسرے سے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے قریب، اس میں سے پہلا اور آخری، یہ دو چیزیں میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، باقی چیزوں کا کم از کم اس سال کے اشرے میں اب وقت نہ رہا، کہ اس میں سے پہلی چیز ہمیں یہ بتا رہی کہ آخری زمانے میں مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اور آخری چیز یہ بتا رہی کہ پولیٹیکل سچویشن دنیا کی کیا بنے گی. پہلا منظر جابر نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی خوبصورت، اور ایک بار ہر آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ کپڑا میں اپنے یوز میں لاؤں. وہاں اناؤنسمنٹ ہو رہا کہ جو چاہے اس کپڑے کو لے جا سکتا. یہ اعلان سن کر جابر نے ساتھ میں دیکھا کہ لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں، یعنی ایک اٹریکشن ہے، لوگوں کی اٹینشن ہے، لوگ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ دیکھ کے جابر حیران ہو گئے کہ آئے لوگ پورا کپڑا لینے کو کوئی تیار نہیں، جو مالک آنر دے رہا ہے اور فری میں دے رہا، اور آتے ہر آتی اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا کاٹتا، ایک پیس کو کٹ دیا. اور جابر نے سوچا کہ فائدہ کیا ہوا یہ ٹکڑا کاٹنے کا، اس کے لیے بھی بیکار، اور وہ کپڑا بھی بدنما اور بدشکل ہو گئے. مولا نے کہا جابر یہ کپڑے کی بات نہیں ہے، وہی سمبولک اسٹائل، یہ جو تم نے دیکھا یہ آخری زمانے میں اسلام کی کہانی ہے. اسلام اللہ کا سب سے زیادہ قیمتی میسج، 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ، 12 اماموں میں سے 11 نے اپنا خون دیا اس اسلام کے پروٹیکشن کے لیے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ لے جاؤ، اور اس طرح لے جاؤ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اسلام لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو. اسلام تمہیں بیکورڈ نہیں کرے گا، اسلام تمہیں ڈیگریڈ نہیں کرے گا، کامیابی ملے گی یہاں بھی اور وہاں بھی، اور لوگ آتے بھی ہیں اسلام کی طرف. کہا جاتا کہ 1 بلین مسلمان ہیں آج، کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، آتے بھی ہیں. لیکن جابر آخری زمانے کے مسلمان کی حالت یہ ہوگی کہ پورا اسلام لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، اسلام چاہیے بھی ہے، اس لیے کہ اندر ایک انسان کا جو کانشیس ہے وہ اس کو مجبور کر رہا، انر سے آواز آ رہی ہے اسلام چاہیے بھی ہے. 1 بلین مسلمان کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اپنے نام کے آگے مسلم لکھ رہے ہیں، مگر پورا اسلام کوئی نہیں لے رہا. ہر آدمی آتا اور اسلام میں سے اپنے آپ کو سوٹ کرنے والا ٹکڑا کاٹ کے لے جاتا، جو ہمیں پسند آ رہا، جو ہمارے فیور میں جا رہا، جو ہمیں سوٹ کر رہا. دیکھیے مرحوم آیت اللہ خوئی نے ایک دفعہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک مثال دی اور کہا تھا کہ اسلام کا اور مسلمان کا ریلیشن یا رشتہ وہ ہونا چاہیے جو پانی کا اور برتن کا ہوتا، وہ نہیں ہونا چاہیے جو کپڑے کا اور پہننے والے کا ہوتا. یہ لفظ تو آپ نے انگریزی میں سنا ہے ٹیلر میڈ. ایک طریقہ یہ کہ کپڑا لے کے آپ کرمی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا میرے جسم کی فٹنگ کے مطابق تمہیں تیار کرنا. کپڑا دیا گیا جیسی آپ کی فٹنگ ہے, جیسی آپ کی باڈی, جیسی آپ کی ہائٹ, جو آپ کے جسم کی میجرمنٹ, اس کے اعتبار سے کپڑا سیا جائے گا. ہمارا اور اسلام کا یہ رشتہ نہیں کہ اب اسلام دے کر آئے اور اس کے بعد جو ہمیں سوٹ کرتا, جو ہماری فٹنگ, جو ہماری میجرمنٹ, جو ہمارا لائف اسٹائل ہے, اس کے مطابق ہم اسلام کو کاٹنے لگے. فلا مسئلہ اسلام کا ہمیں سوٹ کر رہا ہے, فلا مسئلہ ہمارے فیور میں نہیں جا رہا, کاٹ کے پھینک دو. ہمارا اور اسلام کا رشتہ وہ جو پانی اور برتن کا رشتہ, ہم ہیں پانی, اسلام ہے برتن. پانی اور برتن کا رشتہ یہ کہ پانی کو آپ برتن میں ڈالیے, جیسا برتن ہوگا پانی اپنے آپ کو ویسا بناتا چلا جائے گا. گلاس میں ڈالا تو پانی ویسا ہو گیا, جگ میں ڈالا ہے پانی ویسا ہو گیا, کپ میں ڈالا ہے پانی ویسا ہو گیا, بالٹی میں ڈالا ہے پانی ویسا ہو گیا, کنٹینر میں ڈالا ہے پانی ویسا ہو گیا. پانی کا کام یہ کہ جیسا برتن ہے ویسا میں اپنے آپ کو بناتا جاؤں. یہ ہے مسلمان اور اسلام کا رشتہ. جیسا اسلام کہتا جائے ویسا اپنے آپ کو چینج کرتے جاؤ. تمہیں اکارڈنگ ٹو اسلام اپنے آپ کو چینج کرنا. مگر یہ اس وقت تو تھا جو پہلا زمانہ تھا, یہ اس وقت تو تھا جو بیچ والا زمانہ تھا. مگر دو ٹائم پیریڈ ایسے جہاں پہ ایسا نہیں رہا, جہاں پہ ہر ایک نے کہا کہ ہم اور اسلام, لباس اور آدمی کا رشتہ, اسلام کو کاٹو, اسلام کو اپنی فٹنگ کے مطابق بناؤ. ہمیں اسلام جیسا نہیں بننا, اسلام کو ہم جیسا بننا. 61 ہجری میں یہ نعرہ لگ رہا تھا, تبھی حسین نے کہا علی الاسلام السلام, ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام ہو. ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے جو یزید کو بھی حکمران بنا لیتا ہے اور خوشی کے ساتھ, رضا مندی کے ساتھ, اور ایک آخری زمانے کے اندر یہ حالت ہو جائے گی. مولا فرماتے کہ جب کلمہ پڑھنے والے کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ یہ چاہے کہ ایسا اسلام اسے چاہیے جو سوٹ کرے. لیکن دیکھیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور آنے والے زمانے کو جو میں دیکھ رہا ہوں, لاسٹ ایئر کچھ باتیں میں نے کہی جو اس سال مومنین کو یاد رہی. مولانا جو آپ پریڈکشن کر کے گئے تھے ویسا ہی ہوا, اور اس سال اس آخری مجلس میں میں پھر کچھ کہہ کے جا رہا ہوں. کل کی مجلس ہوگا لیکن فقط مصائب کا بیان ہوگا. آخری مجلس میں پھر میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, وہ یہ کہ اب جو اسلام, قوم کی میجورٹی بھی کہتی ہے اسلام وہ لے کر آؤ جو ہمیں سوٹ کرتا. اگر ہماری عورت کو حجاب نہیں کرنا تو یہ مت کہو کہ اسلام میں حجاب واجب ہے, اور یہ عورت غلط کہہ رہی ہے, کہ اسلام میں حجاب واجب ہی نہیں. ہاں ریکمینڈ کیا گیا, بڑا ثواب بتایا گیا, اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنا, لیکن اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, چل جائے گا. اگر کوئی خاص بزنس ہمیں سوٹ نہیں, ہمیں سوٹ کر رہا تو یہ مت کہو کہ یہ اسلام میں حرام ہے. کسی طریقے سے یہ ثابت کرو کہ یہ اسلام میں صحیح. مگر یہ کام کون کرے, اس لیے کہ بہرحال ہر آدمی کا کانشیس یا ضمیر, جسے قرآن کہتا ہے نفس لوامہ, وہ اندر سے تو اس کو کنڈیم کرتا تو اس کو بھی تو سیٹسفائی کرنا, باہر والے کو نہیں اپنے انر کو. اس کے لیے طریقہ, کپڑا آپ دیتے ہیں درزی کو, وہ آپ کے حساب سے فٹ کر کے دیتا. اب اسلام کس کے حوالے کیا جائے کہ وہ ایسا بنا کے دے جیسا آپ چاہتے ہیں, مرجے وقت تو کبھی نہیں کرے گا, صحیح عالم تو کبھی بھی نہیں کرے گا, صاحب تقویٰ مومن تو کبھی بھی نہیں کرے گا. یاد رکھیے, یاد رکھیے, گھر سے مجھے پتا ہے کہ یہ بات کہنے کا مقصد اس مجمع کی میجورٹی کی نگاہ, اپنے آپ کو بیکورڈ ظاہر کرنا, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ چونکہ خود طالب علم ہیں اس لیے علماء کا فیور کر رہے. مگر یاد رکھیے جو ہو کے رہے گا, مولا جو جابر سے کہہ رہے کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ ہر آدمی اسلام کو اپنے اپنے حساب سے کاٹ رہا, مگر ہر آدمی کاٹ رہا, آخری زمانے میں ایک ڈیوٹی کس کو دی جائے. انر کہتا کہ تمہیں کیا حق ہے اسلام کے کچھ بولنے کا, ایکسپرٹ کے پاس جاؤ. چنانچہ ایکسپرٹ کی کلاس لائی جائے گی, یہ عالم نہیں چلے گی, یہ آبا اور امامے پہننے والے نہیں چلیں گے, یہ حوضہ علمیہ کے پڑھے ہوئے نہیں چلیں گے, یہ قرآن اور حدیث میں اپنی زندگی گزارنے والے نہیں چلیں گے. پروفیسر چلیں گے، لیکچرر چلیں گے، انٹلیکچوئل چلیں گے، ایک نیا گروپ ہمارے سامنے لایا جائے گا. اسلام کی تشریح اب یہ لوگ کریں گے اور قوم اس لیے زیادہ آسانی سے قبول کر لے گی کہ یہ والا اسلام انہیں سوٹ کر رہا ہے، یہ والا اسلام ان کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، یہ والا اسلام ان کی فٹنگ کے مطابق ہے. اس میں کبھی داڑھی کی اہمیت کو گھٹایا جائے گا، کبھی حجاب کی اہمیت کو ختم کیا جائے گا، کبھی میوزک کو جائز قرار دیا جائے گا، کبھی مکس گیدرنگ کی اجازت دی جائے گی، کبھی حرام بزنس کو حلال کر کے ثابت کیا جائے گا، کبھی واجبات کی اہمیت کو کم کیا جائے گا، کبھی حرام اور گناہوں کو پروموٹ کیا جائے گا. پھر میں کہہ دوں حوضہ علمیہ کبھی یہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حسین کے وارث ہیں، وہ حسین کے راستے پہ چلنے والے ہیں. مرجے وقت کبھی یہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نائب امام ہے. صحیح علماء کبھی یہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک خاص خلاف کو لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کیا جائے گا. اور ایک جملہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر میری بات پوری نہیں ہوتی، لیکن اس جملے کی تشریح کرنے کا وقت نہیں، بلکہ شاید ضرورت بھی نہیں. اور اس کے لیے استعمال کیا جائے گا میڈیا کو. میڈیا کتنی خطرناک چیز ہے. میدان کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ ہم اس لیے حسین کے خلاف میدان میں اترے ہیں کہ یہ وہ گروپ ہے. نعوذ باللہ، کہوں تو کیسے کہوں اور نہ کہوں تو اپنے پوائنٹ کو ثابت کیسے کروں. حسین کے بارے میں کہا جا رہا، اصحاب حسین کے بارے میں کہا جا رہا کہ یہ وہ گروپ ہے جو اسلام کو چینج کر رہا ہے. یہ نمازوں کے قائل نہیں ہیں، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، یہ واجبات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. دیکھیے میدان کربلا میں اگر آپ آقا حسین کا طریقہ دیکھیے گا تو بعض اوقات کچھ عبادتیں آپ کو اس انداز کی نظر آئیں گی کہ جیسے نعوذ باللہ حسین دوسروں کو دکھانے کے لیے خلا عبادت کر رہے ہیں، مگر وہ دوسروں کو دکھانے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ جو میڈیا نے 1400 سال پہلے ذہنوں کو اس طرح سے بدلا تھا کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ حسین نعوذ باللہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں جو بے نمازی ہیں. اب حسین کو وہ نماز پڑھنا ہے کہ برستے ہوئے پیر ہوں اور نماز پڑھ کے بتائیں کہ ہم نہیں ہیں بے نمازی. نماز کی اہمیت کو تو تم نہیں سمجھتے ہو. اب کہا یہ جا رہا ہے حسین اور اصحاب حسین وہ ہیں جو تلاوت قرآن نہیں کرتے ہیں. اب ضرورت ہے کہ کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتائے کہ ہم سے زیادہ تلاوت قرآن کون کرے گا. کہا جا رہا ہے اس زمانے میں بھی میڈیا تھا، ہر دور کے میڈیا کے اپنے طریقے ہوتے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ صاحبان تقویٰ ہیں. ضرورت پڑی حسین کو کہ آج کی رات، یہ معمولی رات نہیں، اگر لشکر یزید اور عمر سعد کی پلاننگ سے کام چلتا تو یہ آج کی رات شام غریبہ بن چکی ہوتی، یہ شب عاشور نہ ہوتی. اس لیے کہ عمر سعد نے تو اٹیک کر دیا تھا 9 محرم کو، اس کی طرف سے تو جنگ شروع ہو چکی تھی. حسین نے یہ آج کی رات لی، حسین نے شام غریبہ کو نیکسٹ نائٹ کے لیے منتقل کیا، آج کی رات کو شب عاشور بنایا. آج آپ یہاں شب عاشور کے لیے جمع ہوئے، شام غریبہ کے لیے آج آپ آتے. اگر عمر سعد کا طریقہ کامیاب ہوتا، حسین کا طریقہ تھا، شام غریبہ کل رات آئے گی، آج شب عاشور آئے گی. کیوں آئے گی شب عاشور؟ کیوں آئے گی؟ بہت سارے، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا، ایمان کے ہر ایکشن کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اگر ون آف دا ریزن تھا خود کو ادھر بلانا، لیکن موسٹ امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ دیکھو ہم پر یہ تہمت لگائی گئی ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، آؤ ادھر آؤ. ساری رات حسین اصحاب حسین جوانان بنی ہاشم کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، دعاؤں کی آواز آ رہی ہے، عبادتوں کی آواز آ رہی ہے. حسین میڈیا نے ذہنوں کو جس طرح سے مست کر کے رکھا، یہاں تک بات آ رہی ہے کہ حسین کے گھر میں شریعت کا احترام نہیں کیا جاتا ہے. اللہ اللہ، یزید تو اتنا پابند شریعت مت بنایا جا رہا، حسین کے گھر میں شریعت کا اہتمام نہیں ہے. چنانچہ وہ تو اپنی جگہ سیدانیوں کا طریقہ کار تھا ہی، مگر اس کے علاوہ بھی اس طرح سے ثابت کیا حجاب کی اہمیت کو کہ خیمے جل گئے مگر بیویاں جلتے ہوئے خیموں سے بھی باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. ننی بچی کے کرتے میں آگ لگ گئی, نامحرم کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی. یہ ان کا پرسنل کیریکٹر بھی ہے. مگر اس طرح سے لشکر یزید کے سامنے یہ چیزیں آ رہی کہ اگر کوئی شخص اس زمانے کے میڈیا کے اثر سے, ذرا میں تیز گفتگو کرنے پہ مجبور ہو رہا ہوں, اگر کوئی اس زمانے کے میڈیا کے اثر سے دھوکے میں ہے تو یہ نہ کہے کہ ہمیں کیا پتا تھا, ہمیں تو یزید نے بے وقوف بنا دیا, وہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا. کہا بعد میں کچھ پتا نہیں چلے گا, جو پتا چلے گا ہاتھ کے ہاتھ ابھی فیس ٹو فیس پتا چلے گا, تاکہ اس کے بعد اب جس سے ہم پہ حملہ کرنا ہو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو ان کو بے نمازی سمجھ کے حملہ کر رہے تھے, ہم تو ان کو مخالف شریعت سمجھ کے حملہ کر رہے تھے. ایک وہ تھا میڈیا, ایک وہ تھا میڈیا, اور کتنا اسٹرانگ میڈیا تھا, مسلمان کے ہاتھ میں تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ ایسے دو ہی دور آئے اور ایک دوسرا آخری زمانے کا دور, جہاں پہ اسی طرح سے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بٹھایا جائے گا. میں کھلی کھلی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ نہ میرے پاس آج کی مجلس میں ٹائم ہے اور نہ آج کے بعد اس اشرے میں کوئی ٹائم ہے کہ میں مثالیں دے کر ذرا سے الفاظ کو پالش کر کے بات کروں اور بعد میں سمجھاؤں. کھلی کھلی بات ذہنوں میں بٹھایا جائے گا کہ ہماری قوم تھی, اور جہاں جہاں آج بات ہوگی یہ پیغام دہرایا جائے گا. ساری خرابیوں کا ذمہ دار علماء کا طبقہ, یہ حوضہ, یہ مراجے, یہ ابا قبا پہننے والے, ہمیں فوجن علماء چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جو انٹلیکچوئل ہیں, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو زمانے کو بھی سمجھتے ہوں اور اسلام کو بھی سمجھتے ہوں. اور اس آدمی کی تعریف کیا, اس آدمی کی پہچان کیا, بھائی ہمیں کیسے پتا چلے کون دونوں کو سمجھتا. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ مکس گیدرنگ کو پروموٹ کرے گا. ہم کہیں گے واہ, اگر کوئی عالم گزرا ہے تو یہی گزرا, وہ ساری زندگی حوضے میں پڑھنے کے بعد بھی اسلام کو وہ سروس نہیں دے پا رہے دے پائے جو یہ دے رہا. اس آدمی کی پہچان کیا ہوگی جس کے بارے میں یہ نعرہ لگایا جائے گا کہ قوم کے سارے پرابلم کا سلوشن اس کے پاس ہے. مجلس بھی سننا ہے تو جا کے اس کی سنو, لیکچر بھی سننا ہے تو جا کے اس کا سنو, اسلام بھی لینا ہے تو جا کے اس سے لو. اس کی پہچان ہی ہوگی کہ یہ کہے گا واجبات اچھی چیز, بہت اچھا, انسان کی روحانیت کو بڑھاتے, مگر اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ اپنے دنیا کے سارے کام روک کے نماز کے لیے دوڑ کے جاؤ. میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ ہمارے ذہن میں خیال بٹھایا کیسے جائے. اس لیے کہ جیسا میں نے کہا, ہر آدمی کا ایک انر بھی ہے جو جانتا ہے کہ دنیا کا جو مسئلہ آپ کو پیش آئے اسی لائن کے ایکسپرٹ سے آپ رجوع کیا کرتے ہیں. کیسے اپنے انر کو مطمئن کریں کہ بات ہو اسلام کی اور علماء کو چھوڑ کے جائیں. میڈیا کا ایک کام یہ بننے والا ہے. یاد رکھیے, ایک نئی کلاس آپ کے سامنے لائی جانے والی ہے, اور اس طرح سے بھرپور طریقے سے میڈیا اس کو آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ کیسے جائیں گے آمننا و صدقنا, ہمارے تمام مسائل کا حل آج آ گیا. دجال ہو یا معصوم کا یہ جملہ کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے 12 یا 40 یا 70 ایسے لوگ آئیں گے جو اصلاح کے نام پر, سورہ بقرہ قرآن کا اسٹارٹنگ ہے, نحنو مسلحون, جو یہ کہیں گے کہ ہم ریفارمر ہیں, ہم ایک ریفارم لے کے آ رہے. آج تک جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ غلط ہے, آج تک جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس نے قوم کو مروا دیا ہے, آج تک کے سیٹ اپ نے ہمارے پرابلم کریٹ کیے. کوئی ریزن ہے نا کہ قرآن کا اسٹارٹ سورہ الحمد, کیسا سورہ مکان, اگر اسی کو آدمی سمجھ لے ختم, اور پھر سورہ بقرہ کا پہلا پیج. نانو مسلحون, قرآن کہہ رہا ہے یہ تو فساد برپا کر رہے ہیں, یہ تو سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں, لیکن میڈیا کے ذریعے سے اس کو بنایا جائے گا. یہی دجال, یہی دجال, یہی دجالی تہذیب ہے. ایک حسین کا زمانہ تھا کہ میڈیا نے, دیکھیے میڈیا کی طاقت پتا چلی کربلا, کہ میڈیا نے ذہن کو اتنا مست کیا کہ اگر آج ہمارے مرضی کے بارے میں ہمارے ذہن میں توہین آمیز خیال آتے پھر بھی ہم برداشت کر لیں, وہ معصوم نہیں. لیکن میڈیا نے حسین جیسی شخصیت کو ایسا بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم تو کیا اندازے لگائیں, راستے میں شام کے دروازے پر لوگ مل رہے سنسیئر اور اچھے لوگ, اور کہہ رہے کہ اے حسین کے وارث, بڑا اچھا ہوا کہ تیرے بابا کے ساتھ یہ ہوا, اس نے اسلام کو تباہ کر دیا تھا, اس نے شریعت کو بدل دیا تھا. چنانچہ چنانچہ دجال کے حوالے سے جو لوگ فقط آج کی مجلس میں آئے, اور چونکہ میں تقریباً ساری زندگی ایام اعضا کے پہلے عشرے کی مجلسیں پڑھ رہا ہوں، معلوم ہے کہ شب عاشور 50% مجمع ایسا ہوتا جو پہلی بار مجلس میں اس لیے آتا ہے کہ آج اس کو رونا رولانا، آج اسے ہر اذا خانے میں جانا، وہ میری بات نہیں سمجھ پائیں گے. ان کے لیے صرف ایک جملہ کہوں کہ 9 دن مسلسل ہمارا موضوع آخری زمانے کے حالات اور کربلا کی وجہ سے دجال رہا، اور میں نے باقاعدہ کربلا کے واقعے اور دجال کا لنک سورہ کہف کے سامنے پیش کیا. تو دجال کا یہ جو ایک ہتھیار سامنے آنے والا، مائنس علماء اسلام، خالی مائنس علماء نہیں، ایک نئی کلاس بنائی جائے گی، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہر اس چیز کو وہ یس کریں گے جو ہمیں آج کے زمانے میں سوٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام کو چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہیں. جیسے شوگر فری ڈرنک ہوتی، ڈرنک بھی ہے اور شوگر بھی نہیں، اسلام فری اسلام ہم کو دیا جائے گا کہ کہا جائے گا ہے اسلام لیکن اس کے اندر اسلام کہیں نہیں ہوگا، اسلام فری اسلام. یا کربلا میں تھا حسین نے کہہ دیا علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا الوداع السلام، یا آخری امام کے زمانے میں پیش آئے گا. مگر یہ تو میری بات ذرا سا اس ٹریک سے ہٹ گئی جو 9 دن کا تھا، آج کی حد تک چلی. اگر ایک الگ مجلس ہوتی تو بات صحیح، اور انشاءاللہ اگر کہیں پڑھوں گا تو یہاں پہ یہ موضوع آگے بڑھے گا. مگر دجال کے حوالے سے جو بات تھی کہ دجال کے یہ طریقہ کار، وہ یہ نہیں کہے گا کہ سارے علماء کی گردن اڑا دو، وہ تلوار لے کر ہی نہیں آئے گا، تلوار تو اس کے آنے سے پہلے دنیا چلا چکی ہوگی، وہ تو اچھی اچھی باتیں لے کے آئے گا. ارے تمہیں غذا نہیں مل رہی ہے، ہم تمہیں غذا پرووائڈ کریں گے. تم حالات زمانہ کی وجہ سے بڑے ڈپریس ہو، ہم تمہیں میوزک مہیا کریں گے، ہم تمہارا دل بہلانے کے لیے وہ بے پردہ یا نیکڈ عورتیں لے کے آئیں گے، پیار سے محبت سے، جو میڈیا کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن سورہ کہف کے حوالے سے اس کا علاج بتایا جا رہا تھا، ٹیکنالوجی. مگر پھر آج 15 منٹ کے لیے میری معافی، معذرت، اپولوجی نئے لوگوں سے جو فقط آج کے دن آئے، وہ یہ آخری باتیں نہیں سمجھ پائیں گے، یہ 9 دن کی محنتوں کا کنکلوژن. اور وہ یہ کہ ٹیکنالوجی، مگر قرآن ٹیکنالوجی کی ساری اہمیت کے باوجود تالوت کے واقعے میں بھی علم پہلے کا جسم بعد میں کا، ذوالقرنین کے واقعے میں بھی خضر پہلے آئے ذوالقرنین بعد میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی کہا علم پہلے ٹیکنالوجی بعد میں، یہاں بھی کہا علم پہلے ٹیکنالوجی بعد میں. یہ ٹیکنالوجی اگر آپ کو ذرا سا نیا لفظ لگ رہا ہو، جو لوگ آج نئے آئے ہیں، تو یہ 9 دن اس کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے. کیوں؟ اس کی 2-3 ریزن، مگر تفصیلات پہ جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی ایک مثال آ رہی ہے. اگر ٹیکنالوجی ہو اور آدمی کے پاس اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو طاقت، کسی کے پاس طاقت آ جائے اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، اتنا پراؤڈی ہو جاتا، کبھی فرعون بنتا، کبھی نمرود بنتا، کبھی شداد بنتا ہے، اور کبھی آج دیکھ لی کہ اپنے سامنے کی ساری دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے. طاقت کا غرور بولتا ہے، خالی طاقت کا غرور. ہتھیار ہمارے پاس ایسے، طاقت ہماری ایسی، ٹیکنالوجی ہماری ایسی، دماغ خراب کرنے والی چیزیں طاقت اگر آئے اور خوف خدا دل میں نہ پیدا ہونے پائے، خوف خدا کے بغیر طاقت. چنانچہ عین الحیات میں علامہ مدرسی ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں کہ یہ ایگزامپلز ہوتی، یہ کوئی بہت افیکٹو حدیثیں نہیں ہوتی، اور یہ روایت یا یہ حکایت ہم لوگ قوم کے ایک اور سوال کے جواب میں بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، صحیح مشہور ہے کہ غلط مشہور، اس کی طرف جانے کا وقت نہیں، کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، 99 کی شہرت ہو گئی، جوشن کبیر میں 1001 1001 اللہ کے نام آئے، اور اس کے علاوہ بھی. مگر کہا جاتا کہ ان سارے ناموں میں سے ایک ہے اسم اعظم، اور یہ اسم اعظم وہ کہ ساری کائنات کا سسٹم اس میں چل رہا، کمپیوٹر کی ساری جو وہ آپ کو مدد دے گا اس سیڈی پر دے گا جو چیز اس کو فیڈ بیک کی گئی. ایک آپ کے پاس پاسورڈ ہوتا، ساری کائنات کا پاسورڈ کہیں، یا ساری کائنات کی جو فیڈنگ ہے وہ ایک اسم اعظم پر. کہا جاتا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اگر کسی کے پاس یہ اسم اعظم آ جائے تو وہ آج بیٹھ کر بھی اس طرح کے میڈیکل دکھا سکتا کہ ساری کائنات تو کنٹرول گویا اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. جو آپ کا پاسورڈ چرا لیتا آپ کے سارے معاملات گویا اس کے ہاتھ میں چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ ایسا ایک نام ہے بل ہمیں باہور کے بارے میں بھی جس کا واقعہ درمیان کی ایک مجلس میں آیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اصل میں اس کے پاس اسم اعظم صحیح ہو کہ خلط. وہ ایک چھوٹی سی ایک آئے کہ ایک مرتبہ کسی نوجوان کو یہ پتا چلا کہ میرے علاقے کے فلاں آدمی کے پاس اسم اعظم, یعنی عام آدمی نہیں بڑا ہی مقدس عالم, اور جو اسم اعظم کے اعتبار سے ذہن میں تصویر آتی ہے کہ بہت ہی ایجڈ آدمی, ماتھے پہ سجدے کا نشان, وہ ساری چیزیں ان کے پاس اسم اعظم. وہ ایک مرتبہ چلا گیا ان کے پاس, اور آپ کو معلوم ہے علامہ ہلی کا واقعہ جو دو دن پہلے آیا تھا اس کے حوالے سے, کہ اب ایک چیز ان سے لینا ہے تو ان کی خدمت, ان کے گھر مسلسل جانا, ان کا ہر حکم ماننا, ان کا ہر کام دوڑ کے کرنا. کہانیوں میں ہوتا ہے نا کہ آخر میں پھر بزرگ کہتے کہ چلو مانگ کیا مانگتا, اتنی خدمت کرو. میں بات تو کہیں آج کی مجلس میں پھیلا نہ دوں. خلاصہ یہ کہ ہر بار ایک ہی بات کہتا کہ آپ کے پاس اسم اعظم, مجھے یہ اسم اعظم دے. کہتے نہیں دیا جائے, ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. اسم اعظم کو لینے والا ڈیزرو کرے تو دیا جائے گا, تمہیں نہیں مل سکتا یہ اسم اعظم. کبھی اپنا فلا پرابلم بتاتا, کہا نہیں اس کے لیے نہیں, کبھی دوسرا پرابلم اس کے لیے نہیں, بیماری ہے, اولاد ہے, ہزاروں پرابلم. ایک دن روتا ہوا ہے اور آنے کے بعد کہا کہ اب تو آپ کو یہ اسم اعظم دینا پڑے گا. بھائی اب کیوں دینا پڑے گا؟ کہا کہ میں اس کو اپنے پرسنل کام میں یوز ہی نہیں کروں گا, میں تو دوسروں کی مدد کے لیے یوز کروں گا. آج شہر کے باہر میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ 150 سال کا بوڑھا انسان کتنا کمزور ہو گیا ہوگا, 150 ایسا کہ جس سے چلا نہ جائے, اور وہ جا رہا ہے سامان لے. راستے میں فوجی سپاہی گزرا طاقت, اس نے دیکھا یہ بوڑھا ذرا سلو چل رہا, اتنا غصہ آیا کہ نہ اس کے بڑھاپے کا خیال کیا, نہ اس کے ماتھے کے سجدے کے نشان کا خیال کیا. اس طرح سے کک مار کر اسے گرایا, خالی گرایا نہیں پھر کک پہ کک مار رہا. سب وہ لکھ لیں گے. آج بھی دنیا میں ایسی طاقتیں ہوں جو اتنی طاقتور ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں کیا ہمارا اس کا کوئی میچ اور کمپیشن بھی ہے. لیکن بات پھیل رہی, سمجھتا ہوں. کہا اتنا مجھے غصہ آیا اس پر کہ میں نے سوچا اگر کاش میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو کم از کم اس ظالم کو تو سزا دیتا, اپنے لیے اب نہیں چاہیے مجھے ایسے ظالم. 150 سال کے بوڑھے پہ رحم نہ کیا. کیا اب میں جملہ کہہ دوں, ہم کربلا میں ہوتے تو خواہش پیدا نہ ہوتی, کاش ہوتا ہمارے پاس اس میں اعظم. دیکھتے ہربلا کیسا تین بھائی کا تیر چلاتا, دیکھتے سنان کیسے سینہ اکبر میں برچی کا پھل اتارتا. کہا اپنے لیے نہیں اس آدمی کے, اس کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا, اتنا بوڑھا اتنا کمزور اور اس فوجی کے فوجی بوٹس کا نشانہ بن رہا. اس آدمی ان بزرگ نے کہا تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس میں اعظم کو ڈیزرو نہیں کرتے. ارے میں نے تو اتنی ڈیٹیل بتائی تاکہ پتا چلے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, اپنے لیے نہیں غریبوں مظلوموں کی مدد کے لیے. کہا کہ کیا تمہیں پتا کہ میرے پاس یہ اس میں اعظم کس کیسے آیا, کون ہے میرا استاد؟ وہی بوڑھا جس کی تم بات کر رہے ہو, اصلی اس میں اعظم اس کے پاس ہے, اس نے مجھے ٹیچ کیا. اس میں اعظم یہ وہ چیز ہے کہ پھر آدمی کو اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھے اور خاموش رہے, کسی اور کے پاس ہو اس میں اعظم کے نہ ہو. آقا حسین سے بڑھ کر اس کائنات میں میڈیکل کون دکھا سکتا تھا؟ لشکر یزید کی مجال تھی کہ ایک لمحے کے لیے آقا کے سامنے ٹھہرتا؟ اور مولا سنان ارے چلے اگر ان کو واصل جہنم نہ بھی کرتے, ہلکا سا اشارہ کافی تھا, تیر کا رخ مڑ جاتا. مگر نہیں, جن کے پاس طاقت ہے اگر عصمت کے ساتھ ہو جو معصوم کے لیے تو کتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ 18 سال کا جوان مر جائے لیکن معجزہ نہیں دکھانا, 34 سال کے بھائی کے ہاتھ کٹ جائے معجزہ نہیں دکھانا. یہ اتنا کنٹرول کیا چیز لاتی ہے؟ امام کے لیے تو ان کی عصمت, مگر ہم اور آپ تو امام نہیں. ایک طرف کہا گیا پرابلم کا سلوشن ہے ٹیکنالوجی, مگر یہ ٹیکنالوجی دماغ نہ خراب کر دے، یہ طاقت آنا، اور جتنی طاقت بڑھتی جاتی ہے اتنا آدمی ظالم ہوتا جاتا. چاہے طاقت حاصل کرنے سے پہلے، ٹیکنالوجی لینے سے پہلے بڑے بڑے اس کے ذہن میں ٹارگیٹ ہوں کہ نہیں قوم کی خدمت کروں گا، اسلام کی خدمت کروں گا، تشیع کی خدمت کروں گا، سب بھول جاتا. پاکستان کا تو ایک طریقہ کار، میٹرک کے امتحان میں جو بچے پہلی دوسری تیسری پوزیشن لیتے ہیں، انٹر کے امتحان میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں، ہر ایک یہ کہتا یہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، غریبوں کا علاج کرنا ہے. پھر پرت کے دیکھیے کہ اس کے بعد جب حاصل کر لیا رتبہ تو کیا حالت ہے. چھوٹی مثال سے لے کے کربلا والے حسین کی مثال پر، ٹیکنالوجی لینا ضروری ہے، اس کے بغیر دجال سے نہیں بچو گے، مگر اپنے آپ پر اتنا کنٹرول بھی ضروری ہے. اتنا کنٹرول کہ ایسا نہ ہو کہ یہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تم خود ظالم بن جاؤ، یہ ظالموں کے ساتھ ہی بنو. یہ کون چیز دیتا؟ یہ علم دیتا. علم میں یہ طاقت ہوتی ہے، لیکن اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کون سا علم، کون سا علم، وہ علم جو آدمی کو ہمبل بناتا ہے، وہ علم جو آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، وہ علم جتنا بڑھتا جائے اتنا آدمی اللہ کے سامنے جھکتا جائے، وہ والا علم نہیں جو انٹلیکچوئلس کا علم ہوتا. کتابیں بہت پڑھی، ڈرائنگ روم ڈسکشن بہت ہوتے ہیں، کافی کے کپ کے اوپر بہت ساری اسلام کی اچھی اچھی باتیں ہیں، پریکٹیکل لائف بالکل خالی ہے. نہیں، خاموش رکھے. یہ دو جملے عرض کروں اور پھر منزل مسائل، دو جملے. کیوں کہ ابھی جو میں نے کہا، آپ فوراً سوال کریں گے مولانا یہ علم کی ڈیفینیشن آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ایسا علم اور ویسا علم ایسی روایت سے لایا ہوں کہ مسلمان ہر روایت کے اتھینٹک ہونے پہ بحث کر سکتا ہے، اس پہ کیا بحث کرے گا؟ تاریخ اسلام پیغمبر کے زمانے کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہلاتا. ابو جہل جہالت کا باپ. کوئی باپ اپنے بیٹے کا یہ نام رکھے گا؟ کوئی آدمی خود اپنے لیے ایسا نام لے گا؟ یہ ابو جہل کا نام، ابو جہل پڑا کہاں سے؟ ذرا سی بھی اس بھی آپ کو پتا ہو تو معلوم ہو جائے گا. جب اسلام علم کی بات کر رہا تو کون سا علم؟ اسلام کے آنے سے پہلے جو آدمی عرب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور انٹلیکچوئل تھا، اگر اس زمانے کی کوئی یونیورسٹی ہوتی تو یا اس کا ریکٹر ہوتا یا وائس چانسلر ہوتا یا کم از کم بڑا پروفیسر ہوتا. اس کا نام تھا عمر ابن حشام، لیکن اپنی نالج کی وجہ سے اس کو کہتے تھے ابو الحکم. یہ حکمت کا باپ ہے، فادر آف نالج، فادر آف وزڈم. لیکن نالج اور وزڈم رکھنے والا اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا. عام جاہل عرب، ہمارے ذہن میں کنسپٹ ہے نا کہ عرب بالکل جاہل، الٹریٹ، انگوٹھا چاپ. ان کے نام آپ کو یاد ہے؟ نہیں. نام یاد ہے ابو جہل کا، جاہل نہیں ہے، انگوٹھا چاپ نہیں ہے، الٹریٹ نہیں ہے، عرب کا سب سے پڑھا لکھا انسان. اس کا ٹائٹل ہے ابو الحکم. پیغمبر کو پتا چلا کہ عام عرب اسلام کے لیے پرابلم نہیں بن رہا ہے، یہ پرابلم بن رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یقیناً کوئی خرابی ہوگی. ارے کیا خرابی ہے بتاؤ تو صحیح. کہا ہماری عقل میں نہیں آ رہا. لیکن جب اتنا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کھلا چیز غلط ہے، تو اس کی نالج کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. جہاں یہ بات آ جائے اس کی نالج اتنی ہے، لوگ عرب کے جاہل کہنے لگے. نعوذ باللہ، عبداللہ کا یتیم اپنے آپ کو نبی کہنے والا تو امی ہے، اس نے کیا پڑھا ہے؟ پڑھا اس نے ہے. یہ آدمی اگر کہتا ہے اسلام غلط ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے. یعنی انٹلیکچوئل کی بات مانیں گے، عالم کی بات نہیں مانیں گے. رسول امامہ پہننے والا، یہ تو امی ہے، اس نے پڑھا کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا اچھا، اس آدمی کا علم اسی اللہ کے سامنے جھکا نہیں رہا ہے اور پراؤڈی بنا رہا ہے. آج سے اسے ابو الحکم نہ کہو، ابو جہل. عام آدمی نہ پڑھے تو وہ جاہل ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر اگینسٹ حق جائے تو وہ جاہل نہیں ہے، وہ ابو جہل ہے. جب تک قیامت کا دن آنے تک جس جس کو ابو جہل کا ٹائٹل یاد ہے، اس کو پھر یہ بھی یاد ہے کہ اسلام کی نگاہ میں علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس لیے ایسا علم چاہیے کہ تمہیں قابو میں رکھے، جو تمہیں خدا کے سامنے جھکائے, جو تمہیں واجبات و حرام کا فلسفہ سمجھائے, وہ علم علم نہیں ہے کہ اپنی زبان کی طاقت یا اپنے لاجک کی مدد سے ہر حرام کو حلال کرو, ہر واجب کو معاف کرو, شریعت کے ہر حکم کا مذاق اڑاؤ. یہ یزید کر رہا تھا, یہ یزید کا طریقہ کار تھا. مگر مصائب کی منزل پر آنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں, اور یاد رکھیے کہ علم کی ڈیفینیشن, علم اس لیے اتنا اہم ہے کہ پہلے علم پھر ٹیکنالوجی. پہلے پستول چلانا سیکھو پھر تمہارے ہاتھ میں پستول دیا جائے گا. کنٹرول, کنٹرول تمہارے اوپر آئے. اور اس کنٹرول کی ایک پہچان یہ کہ جتنا, خاص طور پر دجال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ خضر اور موسیٰ کے پورے واقعے کو اگر آپ دیکھ لیں, پندرہویں پارے کے آخر سے شروع ہوتا, سولہویں پارے میں جا کے ختم ہوتا. سولہویں پارے کا نام ہے عقل. ترجمہ ہی یہ کہ خضر کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تم میرے پاس نالج گین کرنے آئے ہو, ہر بات میں آبجیکشن کر رہے, ہر بات میں سوال کر رہے, ہر بات میں اعتراض کر رہے, جبکہ موسیٰ کے سوال اعتراض ویلڈ بھی تھے. مگر کہا جو علم میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں, اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہوتا رہے صبر کرنا ہے اور خاموش رہنا. ہمارے علم کی پہچان یہ ہے کہ آدمی بولنا زیادہ سیکھ جائے, آدمی لاجک لانا زیادہ سیکھ جائے, آدمی ہر چیز کو گھمانا پھرانا زیادہ سیکھ جائے. خضر کہتے ہیں وہ علم جو دجال کے زمانے میں کام آئے گا, اس کے اندر خاموش رہنا ہے. جو میں کر رہا ہوں چاہے تمہاری عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے. آپ اس دنیا میں بیٹھے ہیں جو ہر سوال کے بعد کہتی ہے ریزن بتائیے, ہر مسئلے کے بعد کہتی ہے لاجک بتائیے. اور دجال سے بچنے کا جو طریقہ اسلام سکھا رہا, خضر کہتے ہیں پورے قرآن میں سینکڑوں جگہ پر علم کی بات آئی ہے, دجال سے بچنے والا سورہ صرف اس میں وہ علم بتایا جا رہا جو خاموشی سکھاتا. البتہ ظالم کے سامنے خاموشی نہیں, البتہ باطل کے سامنے خاموشی نہیں, جو بتاتا ہے کہ جب مان لیا کہ خضر استاد ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں, اب اگر یہ خلاف عقل بات بھی کرے تو خاموش رہنا. چلتے چلتے ایک مسلمان کی کشتی کو نقصان پہنچا دے, خاموش رہنا. ایک مومن کے بچے کی گردن اڑا دے, خاموش رہنا. کیا مطلب؟ دجال سے اس علم کا کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ دنیا کے حالات ایسے بنیں گے کہ بار بار تمہاری زبان پہ ایک سوال آئے گا, اور بار بار تمہارے دماغ میں ڈاؤٹ کریٹ کرے گا شیطان کہ اگر کوئی اللہ ہے تو ان حالات میں وہ خاموش کیوں ہے؟ یہاں ظلم ہوا مسلمان پر, وہاں ظلم ہوا بے گناہ پر, وہاں خاتمہ کیا گیا معصوم بچوں کا, وہاں عزتیں لوٹی گئی فاطمہ بیویوں کی, وہاں گردنیں کاٹی گئی ان لوگوں کی جن کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے. ارے اللہ کہاں ہے؟ یہ شک شیطان پیدا کرے گا, کیونکہ آخری زمانے میں اتنی کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے اگینسٹ والے واقعات پیش آئیں گے. موسیٰ تو فقط تین چیزوں پہ کمپلین کر بیٹھے, آخری زمانے میں تو ہر نیا دن نیوز پیپر اٹھاؤ گے اسلام کے خلاف کوئی نئی سازش, ٹی وی چینل کو اس ایک مرتبہ آن کرو گے اسلام کے خلاف ایک نیا منصوبہ, آفس میں جا کے بیٹھو گے اسلام کے خلاف ایک نئی تہمت, یونیورسٹیز میں جاؤ گے اسلام کے خلاف ایک نئی ڈبیٹ. اور تم یہ کہو گے کہ اللہ ہے تو خاموش کیوں ہے؟ کہا اس لیے دجال سے بچنے کے لیے یہ کیریکٹرسٹک پیدا کرنا ضروری ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس پہ خاموش رہنا, چاہے عقل قبول کرے چاہے عقل قبول نہ کرے. ساری لاجک, ساری ریزننگ, ساری عقل ایک طرف رکھ دو جب خدا کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے, کیونکہ آخری زمانے میں بار بار ڈاؤٹ کریٹ ہوں گے, ماحول ایسا بنے گا, زمانہ ایسا ہوگا. وہاں خالی خضر نے ایک بچہ قتل کیا, آخری زمانے میں پتہ نہیں کتنے بچے مارے جائیں گے. وہاں پہ خضر نے فقط ایک کشتی کو نقصان پہنچایا, آخری زمانے میں کتنے مسلمان لوٹے جائیں گے. اگر ذرا بھی ڈاؤٹ کی دنیا میں چلے گئے تو دجال تمہیں لے کے چلا گیا. یہ علم چاہیے ٹیکنالوجی سے بھی پہلے. کون سا علم؟ جو تمہیں ہمبل بنا ہے, خدا کے سامنے جھکا ہے. ٹیکنالوجی ظلم کا ذریعہ نہ بنے, اسلام کی حمایت کا ذریعہ بنے. اور وہ علم چاہیے جو آخری زمانے کے حالات میں مرضی خدا کے خاموش رہنے کا طریقہ سکھائے. باتیں اور بہت ساری, مگر گھڑی کی سوئیاں یہاں. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دوسری مجلس ہوتی ہے. آپ حضرات کو بھی ایک دوسری مجلس میں جانا, چنانچہ میں بات کو اب اختتام پہ لاتا ہوں. یعنی جو پہلی محرم سے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا موضوع چاہے آخری زمانہ ہو چاہے دجال, لیکن پورے موضوع کے پیچھے جو تھیم ہے وہ ہے کربلا. اور ہر تقریر میں میں نے کربلا کا حوالہ آخری زمانے کے ریفرنس میں دی, کانٹیکسٹ میں دیا. جیسا جیسا کربلا میں بھی یہی ہوا. کربلا میں حسین کے ساتھ وہی چل سکے تھے جن کے اندر یہ والا کیریکٹرسٹک پیدا ہو گیا تھا جو موسیٰ اور خضر کے واقعے کے ذریعے سے قرآن ہمیں دینا چاہ رہا. یعنی امام جو کرے, چاہے ہماری عقل قبول کرے کہ نہ کرے, چاہے ریزن اور لاجک ہمارا ساتھ دے کہ نہ دے, خاموش مان لینا. ابھی حسین اور حسین کی آرمی زیادہ, ترکی فوج چھوٹی ہے, کہا ہم آپ کو دریا کے کنارے خیمے نہ لگانے دیں گے. ارے اس کی مجال یہ ہمارے سامنے ظاہری اعتبار سے بھی کیا حیثیت رکھتا. ویسے تو حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ عاشور کے دن یزید کی ساری فوج کی کوئی حیثیت نہ تھی, مگر دنیا کے اعتبار سے. آقا ذرا اجازت دیجیے اس گستاخ کو یہیں پہ سزا دو, ہمیں دریا کے کنارے خیمے لگانے سے روک رہا ہے. مان لو اس کی بات, لاجک کے خلاف, ریزننگ کے خلاف. اور اس سے پہلے حسین قافلہ کہیں جا رہا تھا, ڈائیورٹ کیا, اور ایسے نہیں کہ مر رہا ہے, حسین نے پانی دے کے اسے بچائے. اب مان لو اس کی بات. اور پھر کربلا کا واقعہ جس انداز سے ہمارے سامنے آیا, مولا نو محرم کو, آج عام محاورے میں نو محرم کی مجلس, ویسے شب عاشور دونوں کی بات کر رہا ہوں. نو محرم کو ادھر سے اٹیک ہوا, ادھر سے ساری آرمی حسینی آرمی توقع کر رہی ہے کہ ہمیں جواب دینے کی اجازت ملے گی. کہا نہیں, جا کے ریکویسٹ کرو. ارے مولا ایسے نجیس ایسے ملون کے سامنے ہم ریکویسٹ کریں؟ نہ کرنا پڑے. اور کسی اور کو بھی نہیں بھیجا, عباس تمہیں جانا ہے. عباس کا کتنا بڑا امتحان, اگر یہ کہا جائے عباس تمہیں 30,000 کی آرمی کو اپنی تلوار سے واسطے جہنم کرنا ہے, علی کے وارث کے لیے یہ کوئی بڑا امتحان نہیں. اور یہ کہا جائے جو حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے, جا کے اس سے ریکویسٹ کرنا ہے. مگر عباس آپ نے دیکھا کربلا کا واقعہ میسج یہ دے رہا, کیا صاحب امام کو سمجھو, جوانان بنی ہاشم کو سمجھو, حسینی فوج کو سمجھو. ایک ہی کام جو ادھر سے ہوتا رہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آقا کیا کہتا, عقل میں آئے کہ نہ آئے, خاموش رہنا. مولا باقی سارے مظالم برداشت, اکبر کے گلے میں تین بھال کا تیر برداشت, اکبر کے گلے میں تین بھال کا تیر برداشت نہیں, مگر ہم ذرا سی طاقت رکھتے برداشت نہ کر سکتے تھے. میرے آقا نے کتنا بڑا امتحان دیا. مرحوم غلام عسکری صاحب علی اللہ مقام ہوئے ایک جملہ کہتے تھے کہ 28 رجب کو جب حسینی قافلہ مدینے سے چلا تو ایک بار میرے آقا سیدانیوں سے جب یہ کہا کہ آؤ سواریوں کی جانب, اور فاطمہ صغرا کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے نہیں لے جایا جائے گا. آگے آئیں فاطمہ صغرا رجب کے سارے مہینے میں بیمار رہی, اور وہ بیمار تھی جب صغرا کو پتہ چلا کہ میرا ایک ننھا بھائی اس دنیا میں آیا ہے. ابھی بیماری کی وجہ سے صغرا نے اپنے بھائی کو گود میں بھی نہ لیا تھا کہ جب طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے ساتھ کھیلوں گی. پتہ چلا کہ میں اکیلے رہ رہی ہوں اور سارا قافلہ جا رہا, میرا بھائی بھی جا رہا. ایک بار آئی رباب کے قریب, اماں رباب ذرا ایک لمحے کے لیے اس بچے کو میری کو میرے بھائی کو میری گود میں تو دیجیے. اور جیسے ہی گود میں لیا سکرا چھپتی ہیں, اصغر کے کانوں پہ منہ رکھ کے کہتی ہے اصغر بیٹا, اصغر بھیا, سب مجھے چھوڑ کے جا رہے تو کیا تم بھی اپنی بہن کو چھوڑ دو گے؟ بس یہ جو سننا تھا, اصغر اس طرح سے سغرا کے سینے سے چمٹا کہ ایک بار رباب آئی, اصغر بیٹا میری گود میں آ جا, دیر ہو رہی ہے. اصغر نے دیکھا تک نہیں, ایک بار کلثوم آئی, اصغر ذرا میری گود میں آ جا, اور تو اور آخر میں زینب آئی, اصغر بیٹا ہمیں دیر ہو رہی ہے, آ میری آغوش میں. آج اصغر زینب کی جانب بھی توجہ نہیں کر رہا. آخر میں آقا حسین ایک بار خود آئے, کہا زینب تمہیں پتا ہے ہمیں جلدی چلنا ہے, تاخیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا بھیا کیا کریں, اصغر نہیں مان رہا, سغرا کی گود کو چھوڑنے کو تیار نہیں. آقا حسین اصغر کے قریب گئے اور کان میں ایک جملہ حسین نے کہا, ایک سغرا نے کہا تھا اصغر سغرا سے چمٹ گیا, ایک جملہ حسین نے کہا اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا. حسین نے کہا اصغر اصغر میں تجھے نہ لے جاتا, تیری بہن کے بعد چھوڑ کے جاتا, لیکن جو جہاد میں کرنے جا رہا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو میرے ساتھ نہ چلے, کل کربلا میں مجھے تیری ضرورت پڑے گی. وہ اتنا سننا ہے, اصغر تڑپ کے حسین کی گود میں آیا, حسین نے رباب کو دیا اور عاشور کی سے پہر آ گئی, آنو محمد مارے گئے, قاسم مارے گئے, اکبر کے کلیجے میں برچی اتر گئی, عباس کے بازو کٹ گئے, اولاد عقیل ختم ہو گئی. اور ایک بار میرا آقا اس ٹیلے پہ آیا, دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ارباب عزا کہیں سے جواب تو نہ آیا, خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. آقا تیزی سے خیمے میں آئے, زینب ابھی میں زندہ ہوں, خیریت تو ہے, یہ ماتم کس لیے؟ کہا بھیا ادھر تو نے حل من ناصرین کہا, ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا کے گرا دیا, شاید یاد دلا رہے ہو. بابا مدینے سے یہ کہہ کے لائے تھے کہ مجھے جہاد کرنا ہے, بابا ابھی کیوں کہہ رہا حل من ناصرین؟ ابھی تیرا ایک مددگار زندہ ہے, چھوٹا ہے تو کیا ہوا, ششماہا ہے تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. بابا جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصرین نہ کہے. حسین اصغر کو لے کے آئے, فوج یزید کہنے لگی ابا کے دامن میں قرآن چھپا ہے, مگر حسین ابا ہٹاتے ہیں, قرآن صامت تو نہیں ہے, قرآن ناطق کا پارا نظر آیا. اے لشکر یزید اس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے, میرا یہ بچہ تین دن کا پیاسا, ارے پانی دو. اور پھر کہا اصغر حجت خدا کے پوتے ہو, امام وقت کے بیٹے ہو, خود ان کے سامنے اپنی حجت تمام کرو. عجیب منظر تھا, ششماہے نے سوکھے ہونٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع کی, آئے آپ تو چاہنے والے ہیں, آپ تو ماننے والے ہیں. لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا, عمر ساتھ پورے واقعے میں کبھی نہ گھبرایا, فرمولا کے پاس آیا, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے ورنہ بغاوت ہو جائے گی. فرمولا نے پیروں کو دیکھا, ایک بھال کا پیر تھا جو انسان کی گردن توڑتا ہے, دو بھال کا تیر تھا جو گھوڑے کی گردن توڑتا ہے, تین بھال کا تیر تھا جو درخت میں سوراخ کرتا ہے. ہائے گھوڑے کی گردان درخت میں سوراخ, اصغر کا ننا سا گلا وہ تین بھال کا تیر کمان میں لگا کے کھینچنا چاہا, ہاتھ کاپے تیروں کمان گر پڑے, دوبارہ ناکام رہا. سنان دول کے آیا, فرمولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز, ایک ننے سے بچے سے ڈر گیا, کہا بچے کی بات نہیں ہے تیر چلانا چاہتا ہوں. خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں یہ منظر دیکھ رہی ہو, ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے ہے, اس کے ششماہے کو کیسے نشانہ بناؤں؟ سنان نے ارملا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, تین بھال کا تیر چلا، اصغر کا گلا ادھر سے ادھر تک چھجکے رہ گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا، آقا حسین چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے، ارے آسمان نے فریاد کی، آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہ ہوگی، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین تھرا گئی، آقا یہ معصوم خون نہ آنے پائے، سبزہ پیدا نہ ہوگا، آئے میرا آقا کرے تو کیا کرے، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، مگر میرے آقا نے یہ خون اپنے چہرے پہ ملا، نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا، اپنے اصغر کے خون کو لے کے جاؤں گا، عزادارو خالی یہ مرحلہ نہیں، حسین کا مرحلہ، اکبر کا لاشا خیمے میں لائے، آنا محمد کے لاشے لائے، قاسم کا بدن لائے، آئے اکبر کا لاشا، ماں کیسے دیکھے گی، آئے ماں مر جائے گی، سات مرتبہ میرا آقا لاشا لے کے آگے بڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سات مرتبہ واپس آیا اور جا لاشا لے کے خیمے میں گیا، رباب نے منظر دیکھا، ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا جنہار، آئے چھ مہینے کا جانور بھی نہیں مارا جاتا، میرا ششمہ اصغر اور تین بھال کے تیر کا نشانہ، ماتم حسین